اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ بات عرض کی گئی تھی کہ 13ویں رکوع سے اب یہ 6 رکوع دوسرا حق و باطل کے درمیان جو مارکہ ہے غزوہ احد، اس کے حالات پر یہ 6 رکوع ہیں کہ جو مشتمل ہیں۔ غزوہ احد کا جو پس منظر ہے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ تو باتیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو حق و باطل کے درمیان پہلا مارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ آئے ہیں تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر، بدر کے مقام پر یہ پہلا مارکہ تھا۔ اور تفاصیل میں ہم پڑھتے ہیں، سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ 1000 کے مقابلے میں 313 مٹھی بھر مسلمان، اور بڑی زبردست فتح ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو دلوائی بدر کے مقام پر، غزوہ بدر میں۔ اور 70 بڑے بڑے سردار کفار مکہ کے وہ جہنم واصل ہوئے، اس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ بہرحال اس کے بعد پھر ابو سفیان کے ہاتھوں میں کفار کی جو سپہ سالاری ہے وہ آئی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت کفار کے لیڈر تھے۔ تو بہرحال غزوہ بدر کی جو شکست تھی کفار مکہ کی، تو ان کو بڑا اس پر رنج بھی تھا اور شدید انتقام کا جذبہ ان کے اندر پنپا۔ اور جو بھی ساز و سامان تھے، خاص طور پر ابو سفیان کا جو بھی قافلہ بچ کے آ گیا تھا اور اس میں جو بھی ساز و سامان تھا جس کا بھی تھا، وہ سب انہوں نے لگا دیا اسی جنگ کے حوالے سے کہ اب ہم مسلمانوں سے انتقام جو ہے وہ لیں گے۔ اور اسی جذبے کے تحت پھر 1 سال کے اندر یہ 3000 کا لشکر کفار مکہ وہ تیار کرتے ہیں ابو سفیان کی قیادت میں، اور مدینے پر چڑھائی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس ہے وہ حرکت میں آتی ہے، خبر آپ کو پہنچتی ہے مدینہ کہ یہ 3000 کا لشکر حملے کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے ہیں، اور مشاورت میں آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر جو ہے وہ جنگ کی جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کفار کا نقصان کر سکے۔ یہی رائے عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار، اس کی بھی تھی کہ وہ مدینے میں رہ کر جو ہے وہ جنگ کی جائے۔ اور لیکن نیتوں میں بڑا فرق تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ اگر مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے گی تو ہمیں نکلنے کا، منافقین کو موقع نہیں ملے گا، ہم ایکسپوز نہیں ہوں گے، اپنی جان بھی بچا پائیں گے اور مال بھی لگانا نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب صحابہ کرام سے آپ نے مشورہ فرمایا تو وہ صحابہ کرام کے جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، ان کے اندر شوق شہادت وہ موجود تھا، تو لہٰذا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں میدان میں نکل کر جنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے، آپ اس کی اجازت دیجیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پر ان کی رائے کو فوقیت دی صحابہ کرام کی، اور یہ اعلان فرما دیا کہ اب کفار سے 3000 کے لشکر سے مدینے سے باہر نکل کر جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ جب جنگ کے لیے نکلنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ کر ایک کے اوپر ایک 2 زرے ہیں کہ جو کہ پہنے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا صحابہ کرام کو خدشہ محسوس ہوا کہ ہم نے بلا وجہ جو ہے اپنی رائے کو زیادہ فوکس کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی خطرہ ہے جب بھی یہ 2 زرے ہیں ایک کے اوپر ایک پہن کر آپ نکلے ہیں۔ بہرحال پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے دوبارہ سے گئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور آپ سے فرمایا کہ جو بھی اب آپ کا فیصلہ ہو ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جب نبی کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر ہتھیار واپس نہیں رکھتا، اب جنگ باہر ہی نکل کر ہوگی۔ بہرحال 1000 کا لشکر ہے یہ مسلمانوں کا کہ جو نکلا ہے 3000 کے مقابلے میں۔ اب ایک مقام وہ ہے کہ جو مقام شوت کہلاتا ہے، احد سے پہلے مقام شوت، یہ وہ مقام ہے کہ جس میں اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، 3000 کا کفار کا کیل کاٹے سے لیس اور یہ 1000 کا اہل ایمان کا لشکر۔ اب ان 1000 میں سے 300 منافقین ہیں جو بھی ساتھ گئے تھے، اور عبداللہ بن ابئی بھی ساتھ گیا تھا۔ یہ عبداللہ بن ابئی اپنے 300 ساتھیوں کو اس کرٹیکل سچویشن میں اس مقام سے جو ہے وہ واپس لے کے لوٹ جاتا ہے، یہ کہتا ہوا کہ میری بات جو ہے وہ مدینے میں نہیں مانیں گے تو لہٰذا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جا رہا ہوں. 300 ساتھیوں کو لے کر منافقین کو یہ واپس پلٹ جاتا ہے. اور آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے, مفسرین نے لکھا ہے, سیرت نگاروں نے, کہ اس موقع پر یہ واپس کیوں گیا؟ یہ تو بات مدینے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بات نہیں مانی گئی, تو لہٰذا یہ ہے کہ میں نہیں جا رہا. لیکن اس کی چاہت یہ تھی کہ کریٹیکل سچویشن میں جا کے, کہ جبکہ دونوں کی انٹیلیجنس ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں اور چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, تو لہٰذا حوصلے بلند ہو جائیں کفار کے اور حوصلے پست ہو جائیں مسلمانوں کے. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس مقام شوت پر پھر اس نے یہ فیصلہ کیا اور پری پلانڈ یہ 300 ساتھیوں کو لے کے الگ ہو گیا. اب یہ 700 مسلمان جو ہے وہ بچے اہل ایمان, اور احد کے مقام پر پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی فرمائی صحابہ کرام کی. ایک خاص درہ تھا, یہ درہ آج بھی موجود ہے, پہلے تو ذرا اونچی یہ پہاڑی ٹائپ کی تھی, اب ذرا تھوڑا یہ کم معاملہ اس کا ہو گیا ہے, جا کے جو بھی وہاں پر دیکھتے ہیں اس کو. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک درہ تھا اور جنگی پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی کریٹیکل یہ مقام تھا کہ جہاں دشمنوں کو جو ہے وہ روکا جا سکتا تھا اور زیادہ نقصان کیا جا سکتا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ 70 تیر اندازوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر, بلکہ 50 تیر اندازوں کو وہاں پر متعین کیا, لوکل کمانڈر ان پر متعین کیے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ, اور ان تیر اندازوں کو سخت انسٹرکشن تھیں اور سختی سے یہ ہدایت تھی کہ کسی صورت بھی اس درے کو خالی مت کرنا, اس درے کو چھوڑنا نہیں, اور خواہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور چیل کوے ہماری لاشوں کو نوش کے کھا رہے ہیں, پھر بھی اس درے کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مورچہ بندی فرما کے اب جنگ شروع ہوتی ہے, اور قرآن مجید ابھی ہم پڑھ لیں گے ابتدا میں فرما رہا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح جو وہ کاٹ رہے تھے, ان کو تہس نہس کر رہے تھے, ان کو پیچھے جو ہے وہ دھکیل رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ جو ہے وہ سچ کر دکھایا, اور یہ ہے کہ تمہیں فتح سے جو ہے وہ دوچار کر دیا تھا. لیکن پھر ہوا کیا, جب یہ فتح دیکھی ہے ان 50 تیر اندازوں نے جو درے پر متعین تھے, تو ان میں جو ہے وہ بعض میں اختلاف ہوا, اختلاف رائے ہوا. انہوں نے جب فتح دیکھی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہمیں تو شکست کی صورت میں یہاں رکنے کو کہا گیا تھا, اب تو سامنے فتح ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان میں سے یعنی 35 تیر اندازوں نے جو ہے وہ جگہ چھوڑی ہے, اور کچھ صحابہ کرام نے وہ جگہ چھوڑ دی, اور باقی یہ ہے کہ جو لوکل کمانڈر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ روکتے رہ گئے کہ بھئی یہ سخت انسٹرکشن ہے, اس درے کو ہمیں خالی نہیں کرنا. لیکن بہرحال وہ اختلاف رائے ہوا, وہ درہ خالی ہوا. یہ پوری سچویشن دیکھ لی خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار کے لشکر میں تھے, بہت ہی انٹیلیجنٹ جو ہے وہ زیرک پرسنالٹی تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کریٹیکل جو بھی درہ ہے یہ خالی ہو چکا ہے, انہوں نے ایک لمبا جو ہے وہ روٹ لیا, راستہ لیا, پیچھے سے آئے اور حملہ کیا اس درے پر, اور بقیہ جو بھی وہاں ساتھی رہ گئے تھے انہیں شہید کیا. عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. اور بہرحال یہ ہے کہ اب یہ کفار کا لشکر پیچھے سے آیا, اور جو کفار پیچھے ہٹ رہے تھے مسلمان انہیں دھکیل رہے تھے, جب انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے سے دیکھا تو ان کے بھی جذبے بلند ہو گئے, اور اس طرح سے بیچ میں جو اب مسلمان تھے وہ بالکل سینڈوچ بنے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ یہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی. اب وقفے سے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ابھی موسیٰ بن عمیر شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ, پھر خبر آئی کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے سگے چچا, اور ان کی شہادت تو ایسی تھی کہ ان کے کلیجے کو کاٹ کر جو ہے وہ نکالا گیا, دل اس کو چبایا گیا, تو لاش کا مسلہ بھی کیا گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا لاشا دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے, اور آپ نے فرمایا کہ حمزہ پر تو آج کو رونے والا بھی نہیں, کیونکہ یہ مہاجر تھے, مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اس طرح سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی, اور یہی وہ موقع ہے کہ جب کفار نے دوبارہ سے جو ہے وہ حملہ کیا, کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چند صحابہ آپ کی حفاظت پر رہ گئے, باقی ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے. یہ موقع غنیمت جانا کفار نے, اور ایک نے آگے بڑھ کر ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے جو ہے وہ آپ کی طرف مارا ہے, آپ کے اس سے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے, خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک نے حملہ کیا تلوار سے, تو جو خوت یعنی وہ ہیلمٹ جنگی ٹوپی جو ہے وہ آپ پہنے ہوئے تھے, تو اس حملے سے تلوار کے اس کی خوت کی دونوں کڑیاں جو ہیں وہ آپ کے یعنی دندان مبارک میں جو ہے وہ پیوست ہو گئیں, جبڑوں پہ پیوست ہو گئیں, اور ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر جو ہے وہ کڑیاں نکالی ہیں, ان کے دانت بھی شہید ہوئے نکالنے میں. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ خون کا فوارہ جاری ہوا, آپ بے ہوش ہو کے گرے, اور یہ خبر جو ہے وہ ریومر, ایک افواہ جو ہے وہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. تو لہٰذا اب جب یہ خبر سنی, یہ افواہ پھیلی, تو دو گروہ مسلمانوں میں ہو گئے. ایک نے کہا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ, اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے. ایک گروہ نے کہا کہ اب جینے کا کیا فائدہ, ہم بھی اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کر دیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پھر عارضی ایک شکست اس اعتبار سے ہوئی کہ کفار جو ہے وہ واپس چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا, آپ نے بقیہ مسلمانوں کو جو ہے وہ جمع کیا, احد کے پہاڑ پر جو ہے وہ آپ چڑھ گئے لے کر. اور کفار نے یہاں ایک جنگی پوائنٹ آف ویو سے یہ غلطی کی کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ اوپن ہے تو لہٰذا ہم واپس چلتے ہیں. ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس چلے گئے, اور درمیان میں انہوں نے سوچا, یہ غلطی کا احساس ہو گیا کہ اگر ہم رکتے تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر سکتے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ایک قافلہ جو ہے وہ وہاں سے آ رہا تھا, اس کو پیسے دے کر اور اس سے کہا کہ تم مسلمانوں سے جا کے کہنا کہ ہم اب پوری بڑی قوت کے ساتھ جو ہے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ خبر جب مسلمانوں کو پہنچی تو ان کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا کہ یہی آزمائشوں کی خبر تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے ہمیں دے دی تھی کہ یہ اس راستے میں آزمائشیں آنی ہیں. اور بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کفار نے غلطی کی ہے پلٹ کر. تو لہٰذا آپ نے بقیہ صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ہم تعاقب میں جو ہے وہ جائیں گے کفار کے. یہ خبر جب کفار کو پہنچی کہ مسلمان ڈرنے کے بجائے ہمیں مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان پر روب تاریک کیا اور وہ واپس جو ہے وہ مکے پلٹ گئے. عارضی شکست اس اعتبار سے ہوئی کہ مسلمانوں کا کہ 70 جلیل القدر ساتھی ہیں صحابہ کرام کے جو اس میں شہید ہوئے, لیکن کوئی قیدی نہیں بنایا گیا. اس سے پہلے کا جو معرکہ تھا بدر کے مقام پر, اس میں کفار کے 70 جہنم واصل بھی ہوئے تھے اور 70 سرداروں کو قیدی بھی بنایا گیا تھا, لیکن اس معرکے میں احد کے مسلمانوں کا کوئی قیدی نہیں بنا. لیکن بہرحال شہادتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, اور اسی اعتبار سے مفسرین اور جو بھی تاریخ نگار لکھتے ہیں سیرت کے کہ یہ عارضی شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو. وجہ کیا بنی؟ اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنا, امیر کی نافرمانی, کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پر متعین فرمایا تھا. یہ پورا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب یہ 6 رکوعوں کی آیات انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائیں گے. فرمایا, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, اور جب اے نبی آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے مومنوں کو جنگ کے مورچوں پر بٹھانے کے لیے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا, اور جب تم میں سے اے مسلمانوں دو گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہمت ہار دیں, یعنی جب یہ 300 ساتھی منافقین الگ ہو گئے, تو بہرحال یہاں پر اس موقع پر دو گروہ تھے مسلمانوں کے, بنو سلمہ و بنو حارثہ. ان کے اندر جو ہے وہ کچھ یعنی ایک کیفیت تساہل کی وہ پیدا ہوئی, بزدلی کی, لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تھاما, دیگر مسلمانوں نے انہیں موٹیویٹ کیا اور وہ جو ہے وہ اس غزوے میں پھر قائم رہے. فرمایا, واللہ ولیہما, اللہ ان کا مددگار تھا, واللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر چاہیے اہل ایمان کو کہ وہ توکل کریں. ولقد نصرکم اللہ ببدر, اور البتہ اللہ نے اے مسلمانوں تمہاری بدر میں بھی جو ہے وہ مدد کی تھی, اللہ تمہاری بدر میں بھی مدد کر چکا ہے. وانتم اذلۃ, کہ جبکہ تم بڑے کمزور تھے اس وقت, یعنی 313 مٹھی بھر مسلمان اور وہاں 1000 کا لشکر کیل کاٹے سے لے, 2 گھوڑے, 8 تلواریں, 70 اونٹ, یہ تھے بس مسلمانوں کے پاس. فتقوا اللہ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تشکرون, کہ تاکہ تم شکر بجا لاؤ. استقولوا للمؤمنین ان یکفیکم, اور جب اے نبی آپ اہل ایمان سے یہ فرماتے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے جو اترنے والے ہیں. بلا, کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم دو چیزیں تمہارے پاس ہوں, اگر تم ڈٹ جاؤ دشمن کے مقابلے پر, صبر کرو اور تقوی کی روی اختیار کرو. ویاتوکم من فورہم ھذا, اور اگر وہ تم پر فوراً اگر چڑھائیں تمہارے دشمن یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں سے کہ جو کہ نشان زدہ ہیں. یعنی یہ ہے کہ ان کو خاص جو ہے وہ ہر فرشتے کو حکم تھا کہ بھائی کس کو تمہیں قتل کرنا ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, اور یہ اللہ نے تمہارے خوشخبری کے لیے صرف یہ خبر ہے کہ جو کہ تمہیں دی ہے, ولتطمئن قلوبکم بہ, اس لیے کہ تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ اس سے اطمینان میں آ جائیں کہ بھائی اللہ کی مدد وہ تمہارے شامل حال ہوگی اگر تم ڈٹے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ, اور نہیں ہے مدد مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی سے ہے, اصل مدد اللہ کی ہے اور وہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ تاکہ وہ ان لوگوں کے ایک گروہ کی جڑ جو ہے وہ کاٹ ڈالے کہ جنہوں نے کفر کیا, او یکبتہم, یا انہیں ذلیل کرے, فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ, تو وہ نامراد جو ہے وہ واپس لوٹ جائیں. اب اس کے بعد یہاں بڑا نازک مضمون آ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خطا کی طرف توجہ جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی جو بھی خطائیں ہوتی ہیں وہ جانب خیر ہوتی ہیں, اور قرآن مجید میں انبیاء کی جو خطاؤں کا تذکرہ آیا ہے, گناہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے انبیاء کے لیے. انبیاء معصوم عن الخطا اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی خلاف واقعہ کوئی کام ہونے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ان کی توجہ جو ہے وہ دلا دی جاتی ہے اور اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے. اسی اعتبار سے انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ خطا کیا ہوئی اور اس سے شرک کی بھی جڑ کاٹی جا رہی ہے, اور سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى, کہ رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا نیچے آ جائے, اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ رتبے میں کتنا اوپر چلا جائے. لہٰذا اللہ کے رسول اللہ کے بندے ہیں اور ان سے خطا کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وہ خطا کیا تھی کہ جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ نکلا, تو آپ کی زبان مبارک سے یہ بد دعا نکل گئی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے کہ جس نے اپنے نبی کا چہرہ لہو لہان کر دیا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے توجہ دلائی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت دینے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس اختیار ہوتا ہدایت دینے کا تو ابو لہب یعنی ابو طالب جو ہے وہ اس طرح سے دنیا سے نہیں جا سکتے تھے, آپ کے سگے چچا. لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا, انہوں نے آخری وقت تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوشش کرتے رہے کہ چچا جان آپ میرے کان میں صرف کلمہ پڑھ دیں, میں آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, لیکن نہیں پڑھا, کفر میں جو ہے وہ موت ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اختیار آپ کا نہیں. فرمایا لیس لک من الامر شیء, اے نبی آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں, یہ آپ کا کوئی اس میں اختیار نہیں کہ او یتوب علیہم او یعذبہم, کہ خواہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے, یہ اختیار اللہ کا ہے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ, کیونکہ وہ ظالم ہیں. اور پھر ایسے ہی ہوا, خالد بن ولید ابھی کہاں تھے, غزوہ احد میں کفار کے پاس, اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی, پیچھے سے حملہ کیا, اور بعد میں جا کے پھر یہی خالد بن ولید ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام قبول کرتے ہیں اور اس شان کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ سیف من سیوف اللہ, یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار جو وہ قرار پاتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی اور دیگر کفار کو بھی مسلمان کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فرمایا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو کچھ کے آسمانوں میں ہے, جو کچھ کے زمین میں ہے, یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب غزوہ احد کے درمیان اب آپ نوٹ کریں کہ یہاں سود کی دوبارہ سے شناخت بیان کی جا رہی ہے. یہ سود کہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کہاں پڑھا تھا ہم نے, سورہ بقرہ میں, اور وہاں پر سود مفرد کو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرام قرار دے دیا تھا. اب یہاں سود مرکب, بڑھتا چڑھتا سود, اس کی بھی ممانعت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دی, اور یہ سود کی حرمت کے حوالے سے بالکل ابتدائی حکم ہے کہ جو سورہ آل عمران میں اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا. یہاں دوران جنگ جو تذکرہ چل رہا ہے, سود کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اصل میں یہ سود کیا ہے, یہ ایک ذہنیت بناتا ہے, سرمایہ دارانہ سوچ, کہ میں زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ سمیٹ لوں اور دوسرے کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے تو وہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک سود خور کی ذہنیت ہوتی ہے نا. تو لہٰذا جب یہ ذہنیت اگر اہل ایمان میں پنپنا شروع کر دے تو پھر وہ جنگ کی جو صلاحیت ہے اور دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی, اس میں جو ہے وہ تساؤل ہوتا ہے. اس سے پھر ایک بندہ مومن جو وہ غفلت برتتا ہے اور وہ عظمت اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا, وہ شان پھر اسے حاصل نہیں ہوتی. لہٰذا اس کی ممانعت یہاں پر لائی جا رہی ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا, دیکھو نہ کھاؤ بڑھتا چڑھتا سود, سود مرکب, کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں. اور خاص طور پر اس کا تجربہ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جس دلدل میں لوگ پھنستے ہیں, ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن SBFC, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ نسلیں جو ہیں وہ سود اتارتی بھی جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں. وہ یعنی جنہوں نے قرضہ لیا تھا اباؤداد میں سے وہ مرکب جاتے ہیں, سود کی ادائیگی مکمل نہیں ہو پاتی, اگلی نسلیں جو ہے وہ سود کی ادائیگیاں وہ کر رہی ہوتی ہیں, سود ختم نہیں ہوتا, بڑھتا چڑھتا سود. تو فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا کہ یہ سود مرکب بھی تم نہ کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور بچو اس آگ سے کہ جس کو تیار کیا گیا ہے کس کے لیے, کفار کے لیے, اللہ کے نافرمانوں کے لیے. ہاں تمہاری روش کیا ہونی چاہیے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم, لعلکم ترحمون, کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ کام تمہیں کرنا ہے, سود سے تمہیں بچنا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کے حصول میں. یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے قرآن مجید کا کہ مقابلے کا اصل میدان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کمپٹیشن کا جذبہ ہر انسان کے اندر رکھا ہے. انسان چاہتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلوں, لیکن یہ ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا, آگے نکلنا, یہ بینک بیلنس میں نہیں, مال و دولت میں نہیں, شہرت میں نہیں, اقتدار میں نہیں, بلکہ مقابلے کا اصل میدان کیا ہے, نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو, اللہ کی بخشش کا حصول, وہ جنت تمہارا ٹارگٹ ہونا چاہیے, اس میں تم ایک دوسرے کو کمپیٹ کرو. تو دوبارہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف, وَجَنَّتٍ, اور اس جنت کی طرف, اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, کہ جس کا عرض, عرض کسے کہتے ہیں, ویڈت کو کہتے ہیں, لینتھ زیادہ بڑی ہوتی ہے یا ویڈت زیادہ بڑی ہوتی ہے, لینتھ زیادہ بڑی ہوتی, اور جنت کی جو ویڈت ہے اس کا جو عرض اور اس کی چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, کوئی میجرمنٹ نہیں, تو لینتھ کا کیا تصور ہوگا. تو فرمایا کہ تم اس دنیا میں کتنا بڑا گھر بنا لو گے, 1000 2000 بنی گالا بنا لو, سرے محل بنا لو, لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ بند ہوئی یہ سب کچھ ادھر ہی دھرا کا دھرا ادھر ہی رہ جائے. ہاں ٹارگٹ تمہارا ہو اس جنت کی طرف, وہ گھر کے جس میں کوئی خدشہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, اس کی ویڈ آسمان و زمین کے برابر ہے. اور وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے, اعدت للمتقین, وہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے, تقوی گزاروں کے لیے. ان کی صفات کیا ہوتی ہیں متقین کی, نمبر ایک, الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تکلیف میں بھی, ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے لیے جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو ظفر کا بڑا پیارا شعر ہے نا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہاں وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو لہٰذا جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو پھر یہ امتحان ہوتا ہے واقعتاً کہ اب آیا وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے یا شیطان کے راستے پر اسے خرچ کرتا ہے. تو فرمایا کہ چاہے خوشحالی ہو چاہے تکلیف ہو, وہ اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں. نمبر دو, والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اہل ایمان متقین کی صفات ہوتی ہیں کہ غصہ ختم نہیں کرتے اپنے اندر سے. یہ غصہ تو آنا چاہیے, یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. کب آنا چاہیے؟ جب دین کے احکامات جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضبناک ہوتے تھے کہ جب آپ دین کے احکامات ٹوٹتے ہوئے دیکھتے تھے. اپنی ذات کے لیے کبھی آپ نے غصہ نہیں کیا. تو یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو اسے ضبط کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پھر ایسے احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اس آیت کے حوالے سے بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز سے نا غلطی ہو گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید جب وہ اس پر غصہ آیا تو وہ کنیز بھی اس زمانے کی تھی، قرآن سے کیا اس کا تعلق تھا، کیا ربط اور ضبط تھا کہ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصہ اس نے دیکھا تو فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو ضبط کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی غصہ تھا وہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا. پھر اس نے آگے بات کہی، آگے آیت پڑھی کہ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا. پھر یہیں پر اکتفا نہیں، پھر اس نے اگلا جملہ کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا کہ آج میری طرف سے تم آزاد. اب بتائیے کہ وہاں کی کنیز کا یہ معاملہ قرآن سے تعلق، اور کہاں آج ہماری کیفیت ہے کہ بس ہم جو ہے وہ اس کی تلاوت، اور بلکہ تلاوت بھی اب اس سے بھی گئے گزرے معاملات ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً قرآن کی تلاوت اس کے فہم کو سمجھتے ہوئے عمل کی نیت سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور جب بھی کوئی وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، اہل ایمان کی شان کیا ہے کہ جب بھی ان سے نادانی میں کوئی کھلی بے حیائی ہو جائے، او ظلم انفسہم، یا اپنے تئیں وہ کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ بندہ مومن کی شان ہے، یعنی ہر انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلو بنی آدم خطاؤن، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ خیر خطائین توابون، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو پلٹ جائیں، توبہ کر لیں. تو فوراً اللہ کو وہ یاد کرتے ہیں، فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ واقعتاً ہم اللہ کی کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کے لیے وہ بخشش جو ہے وہ طلب کرتے ہیں. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، تو بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو گناہ بخشتا ہے اللہ کے سوا. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو انہوں نے کیا اس پر اڑتے نہیں. وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے. یعنی گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ گناہ میں ملوث ہو جانا، گناہ میں اڑ جانا، یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی اس بات کو اگر میں مثال سے سمجھاؤں تو بڑا دلچسپ وہ معاملہ رہے گا کہ اگر کوئی انسان رات میں کہیں جا رہا ہے، راستے میں اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ کیچڑ میں گر جاتا ہے، تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں ہے نا. یعنی یہ حادثہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، پاؤں پھسلے اور کیچڑ میں گر جائے. لیکن یہ ہے کہ عجیب بات آپ کو یہ لگے گی کہ جب وہ شخص کیچڑ میں گرا، اب آرام سے اسی کیچڑ میں جو ہے وہ پیچھے تکیہ لگا کر ہاتھوں کا اور لیٹ جاتا ہے، اور کیچڑ جو ہے وہ اٹھا کر اپنے منہ پر بھی ملتا ہے، کپڑوں پہ بھی ملتا ہے. اب آپ کو عجیب بات لگے گی، اب آپ یہ محسوس کریں گے کہیں یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں، یہ عجیب بات ہے نا. عجیب بات گرنا نہیں تھی کیچڑ میں، بلکہ عجیب بات کیا تھی کہ کیچڑ میں اڑ جانا، اپنے آپ کو اس کیچڑ کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا. تو لہٰذا گناہ ہو جانا کوئی عجیب بات نہیں ہے بندہ مومن سے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن گناہ میں اڑ جانا، اس گناہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، یہ ہے اصل میں کہ جو مومن کی شان نہیں ہے. فرمایا کہ وہ گناہ پہ اڑتے نہیں. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے وہ بخشش ہے. وہ جنات، اور ایسے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، کے جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی خوب اجر ہے عمل کرنے والوں کا. یعنی یہ نہیں کہ صرف ایمان اور کلمہ پڑھ کے اور بس سوچا جا رہا ہے کہ سیدھا جنت میں، نہیں، کیا ہی خوب اجر ہے کس کا؟ عمل کرنے والوں کا. عمل عمل، یہ ہے تقاضا کہ جو مجھ سے اور آپ سے کیا جا رہا ہے. قد خلت من قبلکم سنن، اور گزر چکے ہیں تم سے پہلے اور بھی واقعات، اور بھی بہت سے لوگوں کے طریقے. فسیروا فی الارض، تو اے مسلمانوں ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. کفار مکہ کے کان کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، جس روش پہ تم چل رہے ہو پہلے لوگ بھی اسی روش پہ چلے تھے، ان کا انجام بھی تمہارے سامنے ہے. یہ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، پوری پوری بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود فرمایا، بطور عبرت تمہارے سامنے ان کی جو بھی جھلکیں ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں، ان کے آثار تمہارے سامنے ہیں. ھذا بیان للناس، یہ ہے وہ بیان جو کہ لوگوں کے لیے ہے. وہدن، اور یہ قرآن یہ سراسر ہدایت ہے. وموعظت للمتقین، اور یہ واضح نصیحت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی گزاروں کے لیے. اب جو عارضی شکست ہوئی ہے مسلمانوں کو غزوہ احد میں، اس پر مسلمانوں کی ذرا دلجوئی کی جا رہی ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور اے مسلمانوں تم سست نہ پڑو نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے اور آپ سے آج بھی ہے کہ ایمان تمہارے اندر ہوگا تو غالب تم ہی ہوگے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا. اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یعنی سوا یعنی پونے دو ارب، دو ارب سے زائد جو ہے وہ مسلمان پوری دنیا میں، لیکن یہ ہے اور وہ کلمہ گو مسلمان ہیں تو غالب کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان کا صرف ایک درجہ حاصل ہے، اور وہ کون سا درجہ ہے؟ اقرار باللسان. صرف ہم زمان سے جو ہے وہ اقرار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن جو اصل ایمان جو آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے وہ حقیقی ایمان ہے، وہ اگلا درجہ ہے تصدیق بالقلب کا، کہ جو ہمیں آخرت میں نجات دلائے گا. وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں. اور یہ ایمان حقیقی کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم واقعتاً مومن ہو. اِن یمسسکم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثلہ. دیکھو اے مسلمانوں، دلجوئی کی جا رہی ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اگر آج تمہیں یہ زخم پہنچا ہے احد کے مقام پر، تمہارے 70 ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو ذرا یاد تو کرو کہ البتہ پہنچا ہے اس قوم کو بھی اسی جیسا کوئی زخم. تم پہلے یہ زخم پہنچا چکے ہو، تمہارے تو 70 شہید ہوئے بدر میں، تم ان کے 70 تم نے جہنم واصل کیے، 70 کو قیدی بھی بنایا. اور حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جیت اور ہار اللہ کی طرف سے کیوں ہوتی ہے. فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے، کبھی ہار کبھی جیت. کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانے والے ہیں، جو ڈٹ جانے والے ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت تک جو ہے وہ پہنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. اور مزید کیا مقاصد ہیں یہ ہار اور جیت کے؟ فرمایا جا رہا ہے وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، اور مٹا کر رکھ دے کفار کو. اب ذرا جھجھوڑنے کا انداز ہے مسلمانوں کے اندر، جو ایک سست روی کا معاملہ آ رہا تھا اور وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ بس ہم تو کلمہ پڑے ہوئے ہیں اور بخشے بخشائے اور سیدھے جنت میں، تو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ام حسب تم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا یہ تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو تم میں سے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں. ویعلم الصابرین، اور ابھی ظاہر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو ڈر جانے والے ہیں، صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا، اور اے مسلمانوں یہ تم ہی تو تھے نا کہ جو اس شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اس سے پہلے. فقد رأیتموہم وانتم تنظرون، تو اب تم نے اسے یعنی شہادت کو دیکھ لیا اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو یہ شہادت گئے الف، یعنی یہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اب آگے بڑھو شہادت کا جام پیو. اب اس کے بعد اگلی آیت میں وہ جو ریومر اڑی تھی، افواہ اڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، اور بعض مسلمان یہ تہیہ کر کے بیٹھ گئے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وما محمد الا رسول، اور محمد نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قد خلت من قبلہ الرسل، اور البتہ آپ سے پہلے کئی رسول ہیں کہ جو گزر چکے ہیں. افائی ماتا، پھر اگر اللہ کے رسول وفات پا جائیں او قتل یا شہید کر دیے جائیں تو اے مسلمانوں کیا تمہاری روش یہ ہوگی کہ انقلبتم علی اعقابکم کہ تم اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پھر جاؤ گے, دین کو ایسے ہی جو ہے وہ کفار کے حوالے کر کے اور پلٹ جاؤ گے. ممن ینقلب علی عقبیہ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے فلن یضر اللہ شیئا تو وہ ہرگز کان کھول کے سن لے کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ پھر جلد شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اب یہ تاریخ اعتبار سے بھی بڑی اہم آیت ہے جو ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 144 جو ہے میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, وہ تاریخی واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں الی رفیق الاعلیٰ اپنے رفیق اعلیٰ اللہ کی طرف, آپ کا وصال ہوتا ہے, مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں آپ کا جسد خاکی آپ مدینے میں رکھا ہوا ہے آپ کے گھر میں, تو لہٰذا وہاں باہر جو ہے وہ ننگی تلوار لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی اپنی زبان سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دوں گا, اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. تو اب کوئی بھی آگے بڑھ کر ہمت نہیں کر پا رہا تھا, حضرت عمر فاروق کا غصہ بھی ہم سب کو پتہ ہے, آگے کوئی نہیں بڑھ پا رہا تھا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں سیدھے جو ہے وہ حجرے میں داخل ہوئے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جسد ادھر رکھا ہوا تھا آپ نے ماتھے پر بوسہ دیا اور باہر آئے اور خطاب ہے کہ جو کہ فرمایا, یعنی کھڑے ہو کر تمام اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بڑے تاریخی الفاظ کہ من کانا یعبدو محمدن, کہ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتْ تو وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. اور وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے شک وہ زندہ ہے اور اسے کبھی جو ہے وہ موت نہیں آئے. اب یہ اور پھر یہ الفاظ ادا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور جب یہ آیت اور یہ الفاظ ابوبکر صدیق سے سنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق نے تو فوراً جو ہے وہ زمین پر ڈھہتے چلے گئے اور سارا جو بھی غصہ تھا وہ جو ہے وہ ختم ہوا. اور حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیتیں ابھی جو ہے وہ نازل ہوئی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ تو جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بھر پھر جائے گا مشن ادھورا چھوڑ دے گا تو فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ شکر گزاروں کو جو ہے وہ جلد بدلہ دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی شخص اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر جب وہ مر جائے, اللہ کے حکم کے بغیر اسے موت آ جائے. کتاب معجلہ اور یہ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے, ایک وقت ہے کہ جو کہ مقرر ہے. اور یہ وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الموت خیر الواعظہ الموت خیر الحافظہ, یہ موت یہ سب سے بڑا واعظ بھی ہے, اس کا تذکرہ ہوتا رہے انسانوں کے سامنے تو ان کو اپنا انجام جو ہے وہ یاد رہے گا, ان کا عمل کانٹے کی طرح سیدھا رہے گا. اور یہ موت یہ سب سے بڑی محافظ ہے, جب تک موت کا وقت نہیں ہوتا کوئی کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور یہ موت کا وقت متعین ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. ہمیں نہیں پتا موت کب آنی ہے, کس کیفیت میں آنی ہے, کس جگہ آنی ہے, یہ سب اللہ کو پتا ہے. میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں, اللہ کو راضی کر لیں. فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, بڑا ہے موضوع ہے, تکرار کے ساتھ آئے گا قرآن مجید میں کہ تم اللہ کو ماننے والے ہو ایک دفعہ اچھی طرح سے ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کیا چاہیے, دنیا چاہیے تو اللہ تعالیٰ دنیا عطا فرمانے پر قادر ہے, لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم دنیا کو مانگو گے تو آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو دنیا کا انعام چاہے گا ہم اسے دنیا میں دے دیں گے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا ہم آخرت میں اسے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم شکر گزاروں کو جو ہے وہ جلد اس کا بدلہ دیں گے, جزا دیں گے. وَقَعَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَا وَرِبِّيُّنَ كَثِيرٌ. اب اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ آج ہمارے ہاں اللہ والوں کا تصور بڑا عجیب ہو گیا، کیونکہ عمل سے کوسوں دور ہوتے چلے گئے، تو اللہ والوں کی جو عملی باتیں وہ بالکل صفحے نظر ہو گئیں، اور خود ساختہ نظریات کیا بنا لیے کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو پانی پر چل کے دکھا دیں، ہوا میں جو ہے وہ اڑ کے دکھا دیں، کئی کئی مہینوں تک جو ہے وہ نہائیں نہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ والوں کا تصور ہمارے معاشرے میں یہ ہے، جو جتنا جو ہے وہ غلیظ ہو، کتنے دنوں سے نہایا نہ ہو، ہم کہتے ہیں کتنا اللہ والا ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ وہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَقَعَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. اور کتنے ہی اللہ والے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر، یعنی بہت سے نبی ہوئے کہ ان کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ جو ہے وہ کی ہے، نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کی ہے. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، اور پس وہ سست نہیں پڑے ان مصیبتوں پر، مصائب پر کہ جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچیں. وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی. وما استكانوا، اور نہ دشمن کے سامنے وہ دبے. والله يحب الصابرين، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وما كان قولهم، اور ان کا کہنا نہ تھا الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اللہ والوں نے، کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہوں سے بخش دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہماری ذاتی جو بھی ہمارے کاموں میں ہوئی ہے اس سے بھی جو ہے وہ بخش دے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جو ہے وہ جما دے. منصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر جو ہے وہ ہمیں نصرت عطا فرما، ہماری مدد فرما. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، ان دعاؤں کا جو ہے ہمیں مزداد بنائے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھی اجر دیا، ثواب دیا. وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا تو بہترین انعام ہے ایسے خوش نصیبوں کے لیے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو جو ہے وہ دوست رکھتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، دیکھو اگر تم کافروں کا کہاں مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تو تمہیں تمہاری ایڑیوں سے پھیر دیں گے، اور تمہیں یعنی الٹے پاؤں جو ہے وہ پھرا دیں گے تمہارے دین سے. فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم گھاٹے میں جو ہے وہ پڑ جاؤ گے، خسارے میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہے کہ جو تمہارا مولا ہے، پشپنا ہے، مددگار ہے. وہ خیر الناصرین، اور وہ سب سے بڑھ کر نصرت کرنے والا ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دیں گے، تو لہٰذا یہ واپس نہیں پلٹیں گے. احد کا جو بھی نقشہ ہے وہ دوبارہ سے سامنے لایا جا رہا ہے. بما اشرکوا باللہ، اور یہ واپس اس لیے نہیں پلٹیں گے، ہیبت ان کے دلوں میں اس لیے بیٹھ جائے گی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کیا، شرک کیا. ما لم ينزل به سلطانا، وہ شرک جس کی کوئی سند اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی. وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی وہ برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. ولقد صدقکم اللہ وعدہ، اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا. احد کے مقام پر تم جو ہے وہ فتح تمہیں حاصل ہو رہی تھی، لیکن وہ شکست میں کیوں تبدیل ہو گئی، اس کا سبب یہاں بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وَلَقَ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَا، البتہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اس تحسونہم بِإِذْنِ، جبکہ تم اس کے حکم سے، اس کی مدد سے کفار کو تہس نہس کر رہے تھے، گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ رہے تھے. حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کام میں تنازعہ کھڑا کیا، جھگڑا کیا. وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے نافرمانی کی، اپنے لوکل امیر کی جو ہے وہ تم نے بات نہیں مانی، اور درے کو جو ہے وہ خالی کر دیا. مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جبکہ تمہیں دکھایا وہ کہ جو تم چاہتے تھے، یعنی کیا خواہش تھی، کیا دیکھ رہے تھے صحابہ کرام، وہ دنیاوی فتح، اس کی وجہ سے جو ہے وہ درہ چھوڑ دیا. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی آخرت کا جو ہے وہ طلبگار تھا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا کہ تاکہ تمہیں آزمائے. پہلے وہ بھاگ رہے تھے کفار تم سے, اب تم کفار سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا, تمہاری جو بھی یہ خطا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تو اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب جو وہ بھگدڑ مچی تھی جب کفار نے دونوں طرف سے جو ہے وہ اٹیک کیا, استسعدون, اور تمہاری کیفیت تو مسلمانوں یہ بنی تھی کہ جب تم منہ اٹھا کر جو ہے وہ چڑھے جاتے تھے احد پر جو ہے وہ چڑھ رہے تھے, ولا تلوون علی احد, اور کسی کو بھی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکارتے تھے. فاثابکم غم من غم بغم من, پھر تمہیں غم کے بدلے غم جو ہے وہ پہنچا. یعنی وقفے وقفے سے خبریں آ رہی ہیں کہ مصعب شہید ہو گئے, حضرت حمزہ شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے. لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم, کہ تاکہ تم غم نہ کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو گیا نکل گیا. ولا ما اصابکم, اور نہ اس پر جو ہے وہ غم کرو کہ جو تمہیں مصائب آئے. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ اس سے باخبر ہے کہ جو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک اونگ ہے کہ جو نیند طاری فرمائے, کہ جس سے مسلمانوں کے اندر جو بھی تساہل تھا وہ ختم ہو گیا. فرمایا کہ پھر اس نے تم پر غم کے بعد امن کی صورت میں اونگ ہے کہ جو اتاری. یخشا طائفۃ منکم, اور ایک جماعت کو اس اونگ نے ڈھانک لیا تم میں سے. وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم, اور ایک جماعت کو اپنی جان کی فکر ہے کہ جو کہ پڑی ہوئی تھی, یعنی یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ ابھی بھی اپنے جان کا رونا جو ہے وہ رو رہے تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, اور وہ اللہ کے بارے میں گمان کرتے تھے ناحق, جاہلیت کے جو ہے وہ گمان, کہ بھئی ہماری بات تو مانی نہیں گئی. یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ جو کہ بیان کیا جا رہا ہے. یقولون حل لنا من الامر بن شئی, اور وہ منافقین کہتے تھے کہ کیا کوئی ہمارا بھی اختیار ہے اس پورے معاملے میں. اور یہ ہے کہ اگر ہماری بات مان لیتے نا تو اس طرح سے یہ 70 ساتھی ہمارے شہید نہ ہوتے. یہ ہے اصل میں منافقانہ کردار, اور کسی بھی انقلابی اجتماعیت میں بھی اگر آپ اس میں شامل ہوں تو یہ نقشے بارہا جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر کسی بات پر امیر کی بات, یعنی امیر نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا, اس کے نتائج جو ہے وہ نیگیٹو نکل آئے, تو اب کس طرح سے چن چن کر کے جنہوں نے اس کے خلاف رائے دی تھی امیر کو کس طرح سے اذیتیں دی جاتی ہیں کہ دیکھا ہماری نہیں بات مانی نا, اب بھگتو. اب یہ طرز عمل ہوتا ہے. آج بھی انقلابی جماعت کے جو بھی رفقا ہیں, کارکنان ہیں, ان کے اندر بھی یہ کیفیات جو وہ پنپنے لگتی ہیں. یہ منافقانہ کردار ہے. منافقین عبداللہ بن ابی, یہ وہاں بیٹھے مدینے میں یہ زبان سے آل فال جو وہ بک رہے تھے کہ کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے, کوئی ہمارے بھی بات مانی جائے گی. قل, اے نبی ان سے فرمائیے, ان الامر کلہ للہ, کہ تمام کام اس کا اختیار وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. جو بھی احکامات ہیں اللہ کے رسول اس پر عمل پیرا ہیں, وہ اللہ کے حکم سے ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں یہ منافقین کہ جو اے نبی وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. یقولون, وہ اپنے منہوں سے یہ کہتے ہیں کہ لو کان لنا من الامر شیء, کہ اگر کچھ کام ہمارے اختیار میں ہوتا, ما قتلنا ہا ہونا, تو ہم اس طرح سے یہاں مارے نہ جاتے. اگر ہماری بات مان لی ہوتی, مدینے میں رہ کے جنگ کی ہوتی, تو یہ 70 ہمارے اتنے پیارے ساتھی مارے نہ جاتے. یہ وہ منافقانہ کردار ہے. اب دیکھیں اللہ کا تبصرہ. قل, اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, لو کنتم فی بیوتکم, جس موت کا تم رونا رو رہے ہو اور جس موت کے خوف سے تم میدان عمل میں نہیں آئے, اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں اور دبک کے جا کے بیٹھ گئے اپنے گھروں میں, تو فرمایا کہ اگر تم اپنے گھروں پر بھی ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, تو جن پر مارا جانا لکھا تھا وہ ضرور نکل کھڑے ہوتے اپنے قتل گاہوں کی طرف. اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنے تمہارے گھروں پر بھی جو ہے وہ موت دے سکتا ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ, تاکہ اللہ آزمائے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَاحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ پاک صاف کر دے جو تمہارے دلوں میں یہ نفاق کی بیماری جو ہے وہ پنپ رہی ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ دلوں کے بھید خوب جو ہے وہ جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم تلقى الجمعان، بے شک جو لوگ تم میں سے پیٹ پھیر گئے کہ جس دن یہ دونوں جماعتیں وہ آمنے سامنے ہوئی تھیں، انما استزلهم الشیطان بباد ما کسبوا، در حقیقت انہوں نے ان کو شیطان نے پھسلایا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی کچھ خطاؤں کی وجہ سے شیطان نے بعض اہل ایمان مخلص ان کے اندر بھی کچھ بزدلی پیدا کر دی تھی، لیکن ہوا کیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ آخری رکوع انشاءاللہ کر رہے ہیں آج کی نشست کا، فرمایا جا رہا ہے منافقین کا طرز عمل کنٹینیوشن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تکونوا کالذین کفروا، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، کہ جبکہ وہ سفر کریں اللہ کی راہ میں، او کانوا غزا، یا وہ جہاد پر ہوں، کہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس اور نہ نکلتے اللہ کے رسول کے ساتھ تو وہ نہ مارے جاتے، نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو حسرت بنا دے ان کے دلوں میں کہ یہ حسرت جو ہے وہ کرتے رہ جائیں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کچھ عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے، ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، اور اگر تم اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤ، او متم، یا تبعی موت مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ و رحمہ، تو یقیناً بخشش اور رحمت تم پاؤ اللہ کی طرف سے، خیر مما یجمعون، اور یہ بخشش اور رحمت ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو تم جمع کرتے ہو، جو لوگ جمع کر رہے ہیں، وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں شیر کی طرح جو ہے وہ پالنا چاہتا ہے، ولئے متم، اور اگر تم مر گئے، او قتل تم، یا مار دیے گئے، لئیل اللہ ہی تو شرون، تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہدایات ہیں کہ جو دی جا رہی ہیں، اور کسی بھی جماعت کا جو بھی امیر ہے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے مزاج کے اعتبار سے، تو لہٰذا وہ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے بڑے نرم دل واقع ہوئے ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو پھر ہوتا کیا، لن فضو من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے سارے جو بھی رضاکار ہیں آپ کے ساتھی وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک امیر کی جو صفات اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، انقلابی جماعت اس کا امیر، جس طرح سے شاعر نے کہا نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی، یہ نرم مزاجی اگر کسی انقلابی جماعت کے امیر میں نہ ہو اور وہ منہ پھٹ اور ہاتھ جھڑ والی کیفیت ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ جو رضاکار جمع ہوتے ہیں یہ سب جب وہ چھڑ جائیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول اگر ایسا ہوتا کہ آپ تنخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ تو اب آپ کیا کیجئے، فاعف عنہم، بس آپ انہیں معاف فرمائیے۔ اب آپ دیکھیں پس منظر کیا ہے، اللہ کے رسول نے سختی سے کہا تھا اس درے کو نہیں چھوڑنا، لیکن چھوڑا گیا، خطا ہوئی، اور یہ ہے کہ پوری فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ اب اس کے بعد امیر کو کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کو درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کریں اللہ کے حضور، آپ بخشش طلب کریں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی حاشیہ خیال رہ گیا ہے ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو، وہ بھی جو ہے وہ دھل جائے، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، یعنی خطا ان کی ہوئی ہے، آپ اللہ سے بخشش مانگو، وشاورہم فی الامر، اور اپنے امور میں ان سے مشورہ لیجئے، تاکہ سینس آف پارٹیسپیشن ہے کہ جو کہ بڑے، اور ان کی جو بھی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ اجاگر ہو، فیضا زنتا، ہاں مشورہ لینا آپ کے ذمے ہے، لیکن جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، تو پھر کس پہ بھروسہ کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ یہاں مفتی محمد شفیع رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں الفاظ کیا ہیں، فیضا عزم تم نہیں ہے کہ تم سب جو ہے وہ جب عزم کر لو، نہیں، بلکہ عزمتا ہے،
واحد کا صیغہ ہے حاضر کا، اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایک انقلابی جماعت کا امیر کوئی فیصلہ کر لے، فیصلے کے اختیار اس کے ذمے ہیں، مشاورت وہ کرے گا سب سے، لیکن لازم بات ہے کہ کیا ہر مشورے پہ تو عمل نہیں ہو سکتا، کوئی ایک مشورے پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ امیر کا اختیار ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اے مسلمانوں اللہ تمہاری مدد پر آ جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ کاش کہ اس بات پر، اس آیت پر اللہ یعنی ہمیں یقین کی دولت جب وہ نصیب ہو جائے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اپنا تن من دھن نشاور کرو گے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کی مدد تمہارے لیے آ جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وہیں یغزلکم، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اللہ اپنی تائید کا ہاتھ تم سے کھینچ لے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو کہ تمہاری مدد کرے گا؟ کیا یہ آئی ایم ایف تمہاری مدد کرے گا؟ یہ یورپ تمہاری مدد کرے گا؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تو خود ہی نیست و نابود ہونے والے ہیں، وہ تمہاری مدد کو کیا آئیں گے۔ وللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اہل ایمان اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ وما کان للنبی ان یغل، اور نبی کے یہ شان شان نہیں کہ وہ کچھ چھپائے۔ یہ منافقین کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ترمذی کی روایت ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ منافقین نے کہا کہ یہ طرف داری کر رہے ہیں اور یہ صحیح طور پر عدل کے ساتھ مال تقسیم نہیں کر رہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کے شان شان نہیں کہ وہ کچھ چھپائے۔ ممن یغلل یاتی بما غلل یوم القیامہ، جو کوئی بھی کچھ چھپائے گا تو وہ چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن جو ہے وہ لے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا جو ہے وہ بدلہ پائے گا ہر وہ شخص کے جو اس نے دنیا میں کمایا۔ وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا جس نے پیروی کی رضا الہی کی، کمن باء بسخط من اللہ، کہ اس یعنی وہ اس کی مانند ہے کہ جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا؟ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ کو ناراض کر کے جو ہے وہ غضب کے ساتھ لوٹتا ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ ومأواہ جہنم، اس بد نصیب کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے مختلف درجے ہیں اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اب اہل ایمان پر جو ایک بہت بڑا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا اللہ کی طرف سے ہوا، وہ احسان اللہ تعالیٰ جتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا؟ اس باث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب انہی میں ایک رسول بھیجا انہی کے درمیان، کون سے رسول؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تیسری مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے چار فنکشنز دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ کیا کریں گے اللہ کے رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کی آیات تلاوت کریں گے۔ ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرمائیں گے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کی کتاب اس کے احکامات کی تعلیم بھی دیں گے، اس کی حکمت سے بھی جو ہے وہ آگاہ کریں گے۔ اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ وہ اساسی منج تھا، یہ چار فنکشنز، کہ جس کے ذریعے سے وہ انقلابی جماعت کے کارکنان، وہ رفقا، وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول نے تیار فرمائے۔ قرآن آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ فرمایا جا رہا ہے، اسی قرآن کے احکامات کی تعلیم دی جا رہی ہے، اسی قرآن کے علم و حکمت کے موتی سے جو ہے وہ آگاہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس سے قبل تو وہ کلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابت کو مصیبہ، اور کیا جب تمہیں پہنچی کوئی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، البتہ تم اس سے دو چند اپنے دشمن کو پہلے پہنچا چکے ہو۔ بدر میں 70 جہنم واصل کیے، سردار کفار کے 70 کو قیدی بنایا تھا۔ قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، یہ جو بھی شکست سے اب تم دو چار ہوئے ہو، اے نبی ان سے آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے، یہ تم نے جو ہے وہ نافرمانی کی اور یہ نتیجہ ہے کہ جو کہ اب تمہارے سامنے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ, اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی ہے جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں تو وہ کس کے حکم سے پہنچی؟ اللہ کے حکم سے. وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ تاکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. اور جس طرح سے جو یعنی کھوٹا ہے منافقین 300 اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل الگ کر دیا. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے نفاق کیا یعنی منافق ہوئے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, اور انہیں کہا گیا کہ آؤ, قاتلوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جنگ کرو اللہ کے دشمنوں سے. او ادفعوا, یا کم از کم دفاع ہی کر لو. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم, تو فرمایا جا رہا ہے منافقین کا قول نقل کیا جا رہا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم جنگ یہ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے. ہمارے لحاظ سے تو یہ جنگ ہی نہیں ہے, یہ تو بے وقوفی ہے, موت کے منہ میں جانا ہے جو محمد لے کے جا رہے ہیں معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تبصرہ فرمایا جا رہا ہے منافقین کے لیے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان, وہ اس دن کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, ان کے منہوں پر وہ کچھ ہے, منہوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں. واللہ عالم بما یکتمون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم, وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہا. وقعدوا, اور وہ خود جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئے. لو اطاعونا ما قتلوا, کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح سے مارے نہ جاتے. قل, اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, فدرو عن انفسکم الموت, کہ تم ذرا اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کے دکھا دو. تم گھروں میں جا کے دبک کر بیٹھ گئے کہ موت سے تم بچ جاؤ گے, تو ذرا ہٹاؤ ذرا موت کو. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, اور تم ہرگز مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں, گمان تک نہیں کرنا. وہاں سورہ بقرہ میں الفاظ آئے تھے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہنا بھی مت ان لوگوں کے کہ جو اللہ کے راہ میں شہادت کا رتبہ پا جائیں کہ وہ مردہ ہیں. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کہنا دور کی بات ہے, گمان بھی تمہارے اندر وہ نہ آئے, کوئی خیال بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاءٌ, بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, اور وہ اپنے رب کے پاس جب وہ رزق پاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک, اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی یہ شہادت کا رتبہ جو ہے وہ نصیب فرمائے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی, وہ خوش ہیں اس سے کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں دیا. شہید کے لیے کوئی برزخ نہیں, سیدھا جو ہے وہ جنت میں. ویستبشرون باللذین, اور وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی بشارت حاصل کر رہے ہیں. لم یلحقوا بہم من خلفہم, کہ وہ بھائی کہ جو ابھی ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے ابھی دنیا میں موجود ہیں, وہ اہل جنت شہداء اپنے بھائیوں کی بھی خبریں پا رہے ہیں کہ ان قریب وہ ان سے جو ہے وہ ملنے والے ہیں. کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غم سے دوچار ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ خوشیاں اور بشارتیں حاصل کر رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ایمان والوں کا اجر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ایمان کی جو بھی صفات, اہل ایمان کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبیاں بیان کی ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہمارا یہاں اٹھنا بیٹھنا, قرآن کے لیے وقت لگانا استقامت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ مزید اس میں استقامت بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول فرمائے, قرآن سے ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.